آج اقامت دین کے حوالے سے مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا. پہلے اقامت دین کا مفہوم سمجھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے. عربی زبان میں دین کے کئی معنی ہیں لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بس آپ جس معنی میں اب استعمال ہوتا ہے یہ وہ یہ ہے کہ دین کہتے ہیں اس طرز زندگی کو جس میں صرف اللہ کی اطاعت ہو اور کسی کی اطاعت نہ ہو. کہ آدمی جو زندگی گزارتا ہے تو وہ ظاہر ہے کسی کے احکام کی اطاعت میں گزارتا ہے. کبھی وہ اطاعت کرتا ہے کسی ملک کے قانون اور آئین کی, کبھی اطاعت کرتا ہے اپنے معاشرے اور کے رسم و رواج کی, کبھی اطاعت کرتا ہے سماجی بندروں کی, کبھی اطاعت کرتا ہے اپنے نفسانی خواہشوں کی. لیکن وہ زندگی کا نظام اور زندگی کا طرز جس میں آدمی ان تمام اطاعتوں سے ہاتھ اٹھا لے اور صرف اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر معاملے میں, اس کو کہتے ہیں دین اور اس کو کہتے ہیں اسلام, دین اسلام. تو اقامت دین کا معنی یہ ہے, اقامت کا لفظ بولتے ہیں کسی چیز کے سیدھا کر دینے کو. جیسے سورہ کہف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جب ایک گاؤں میں پہنچے, حتی اذا آتا یا اہل قریت استطعما اہلہا, تو رات گئی ہوئی تھی, رات کو ظاہر اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا. گاؤں والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو دو. فَأَبَوْا أَنْ يُزَيِّفُوهُمَا, تو انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم تمہیں مہمان نہیں بنا سکتے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ناراض ہو کے وہاں سے نکل جاتے, لیکن رات وہیں گزاری, صبح اٹھ کے دیکھا تو فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا أَنْ يَنْقَضَّ, انہوں نے وہاں دیکھا ایک گھر کی دیوار کو کہ وہ گرا ہی چاہتی ہے, ٹیڑھی ہو گئی ہے, گرنے والی ہے, لگتا ہے کہ چند دنوں تک یا چند گھڑیوں بعد گر جائے گی. اب بجائے اس کے کہ وہ ان سے ناراض ہوتے بلکہ الٹا کیا کیا انہوں نے کہ فاقامہ, انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. یہاں دیکھو لفظ استعمال ہوا ہے اقامہ کا, کہ جو دیوار گرنے والی تھی ٹیڑھی ہو گئی تھی اس کو اصل نو سیدھا کر کے بنا دینا, اور جیسی وہ دیوار پہلے تھی ویسے ہی کر دینا, اس کو تعبیر کیا ہے قرآن کریم نے اقامت سے. اب دونوں لفظ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں تو اقامت دین کا معنی یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی زندگی اور اس کا طرز اور اس کا طریقہ ہونا ایسا چاہیے جس میں صرف اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو. لیکن اگر کبھی اس میں کجی آ جائے, کوئی ٹیڑھ آ جائے, لوگ بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے غیر اللہ کی اطاعت کرنے لگے, بجائے اللہ کے آئین اور قانون کو اپنے ملک اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے وہ غیر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے لگے, بجائے اس کے وہ زندگی کا چلن اللہ اور اس کے رسول کے دین سے سیکھیں, وہ اپنے چلن کے فیصلے خود کرنے لگے, تو جب یہ گمراہیاں آ جائیں, یہ کجیاں پیدا ہو جائیں, اس طرح کی اڑچنیں کھڑی ہو جائیں, الجھنیں پیدا ہو جائیں اور اس طرح کی دراڑیں پڑ جائیں اس دین میں اور اس طرز زندگی میں, تو اس کو بالکل ویسا ہی کر دینا جیسا حضور اس کو لے کے آئے تھے اور بالکل اس دیوار کو سیدھا کر دینا, اس کو کہتے ہیں اقامت دین. میرے خیال میں اس کا مفہوم تو آپ سمجھ گئے. اب یہ اقامت دین جو ہے یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے انبیاء پہ ڈالا. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ ہم نے ایک دین بنا کے دیا تھا, ایک دین مقرر کیا تھا تمام انبیاء کے لیے اور اسی کا ہم نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, دوسرے انبیاء کو, حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حکم یہ دیا تھا کہ پہلا جو انسان تھا آدم, وہی پہلے نبی بھی تھے, تو ان کو بھی ہم نے یہی دین دیا تھا. تو بعد میں لوگ وقتاً فوقتاً اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے رہے, اس میں خرابیاں پیدا کرتے رہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس دین کو دوبارہ سیدھا کرتے رہنا اور دوبارہ ٹھیک طرح سے انسانوں پہ نافذ کرنا, اور دیکھنا اس میں کبھی تفرقہ پیدا نہ ہونے دینا اور اس کام کو ہمیشہ ذمہ داری سمجھ کے کرنا. قبول کر لو یہ کلمہ جامعہ جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں, تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ تم دیکھو بے حل عرب بتدین القم بے حل عجم, اس کے نتیجے میں تم عربوں پر بھی حکومت کرو گے اور اس کے نتیجے میں عجم بھی تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے, کہ تمام دنیا تمہارے سامنے سر نگو ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی خلافت عطا فرمائے گا اور تمہیں حکومت عطا فرمائے گا, تمہیں سیادت عطا فرمائے گا, تمہیں ساری قوموں کے رہنما بن جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے کہ اس دین کو یعنی اس کلمہ جامعہ کو قبول کر لو. اس طرح بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ زندگی کا طرز جو میں لے کے آیا ہوں صرف ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے مطابق صرف نمازیں پڑھو گے اور تم صرف عبادات کرو گے یا تمہارے اخلاق درست ہو جائیں گے, یا تم میں بہت جزوی تبدیلی شاید انفرادی سطح پر آئے گی اور اجتماعی طور پر شاید کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو آج جن قوتوں کو تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی قوتیں ہیں, جو زمانے کی بگ پاور یا سپر پاور کہلاتی تھی, جن کو ہم قیصر و کسریٰ کہتے ہیں اور یمن کی حکومتیں کہتے ہیں, حضور نے فرمایا یہ ساری حکومتیں تمہارے قدموں میں گر جائیں گی اور زمین تمہارے سامنے سمٹ جائے گی. آج جب کہ زمانہ ایسا ہے کہ کوئی قافلہ بھی آسانی سے اور خیریت سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ راہ میں لوٹ لیا جاتا ہے, تم دیکھو کہ لوگ تنہا سفر کریں گے لیکن راستے میں روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا. مشہور واقعات ہیں, مشہور باتیں ہیں جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوں گی, میں صرف یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنا رہے تھے, خیر اس کو بھی جانے دیجئے, جب حضور خندق کی لڑائی لڑ رہے تھے تو اس میں کوئی حصہ بانٹ دیا گیا تھا ہر دو تین صحابہ پر کہ اپنے اپنے حصے کا وہاں جگہ کھودو. تو جب ایک دو صحابی کھود رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک چٹان حائل ہو گئی. انہوں نے دوسرے دوستوں کو بلا کر کہا تم اس کو توڑنے کی کوشش کرو, جب کسی سے نہ ٹوٹی ایسا کچھ پتھر آ گیا اور آگے خندق بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی, تو انہوں نے آ کر حضور سے شکایت کی. اب اندازہ کریں کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ حضور جب اس پتھر کو توڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے حضور کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. عربوں کی عادت تھی کہ جب بھوک زیادہ شدید ہوتی تو آدمی کا جب بھوک زیادہ پریشان کرتی ہے اور پیٹ بالکل خالی ہوتا تو کمر جھک جاتی, آدمی دوہرا ہو جاتا. ہمیں نہیں معلوم, ہم کبھی دو دو تین دن کے فاقے ہم نے نہیں گزارے. ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا صبح سے شام تک پورا کر لینا چاہیے, یہی بڑا فاقہ ہے. حالانکہ اس میں فاقے کی بات کیا ہوتی ہے, صبح ہم نے پیٹ بھر کے نہیں بلکہ پیٹ بھرنے سے زیادہ کھایا ہوتا ہے, تو وہ تو شام تک ہضم ہوتے ہوتے وقت لے لیتا. تو ہم اصل میں فاقوں سے واقف ہی نہیں ہیں. جو قومیں فاقے کرتی ہیں, یا پوچھئے آپ افغانستان کے مجاہدین سے کہ فاقہ کشی کس کو کہتے ہیں. تو جب دو دو تین دن در کھانے کو نہ ملے اور پیٹ بالکل چپک جائے آدمی کا کمر کے ساتھ, تو کمر جھک جاتی ہے, پھر آدمی سیدھا ہو کے چل نہیں سکتا. تو عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ یہ دکھانے کے اپنی کمزوری کا کو احساس نہ ہونے پائے کوئی چیز لے کر یہاں باندھ لیتے تھے تاکہ کم کم کمر نہ جھکنے پائے. اس لیے یہ میں ایک مفروضہ یا محاورہ نہیں ہے بلکہ واقع صحابہ پتھر باندھتے تھے اور حضور نے پتھر باندھ رکھے تھے. اس حال میں جب حضور تشریف لائے اور اگر آپ نے پھاوڑا اٹھا کے مارا تو پہلی ضرب جب پڑی تو اس میں سے شعلے نکلے, روشنی ہوئی. تو اس روشنی میں حضور نے جو کوئی دیکھا فرمایا کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو, میں نے اس میں یمن کے محلات دیکھے. اس کے بعد دوسری ضرب لگائی تو فرمایا تمہیں مبارک ہو, میں نے اس میں قیصر کے محلات دیکھے, یعنی روم کے بادشاہ کے جو زمانے کی سب سے بڑی قوت تھی جس کو رومن امپائر کہتے تھے. پھر تیسری ضرب لگائی تو وہ پتھر پاش پاش ہو گیا لیکن ساتھ ہی اس میں سے روشنی پھوٹی, تو فرمایا تمہیں مبارک ہو, میں نے اس میں کسرا کے محلات دیکھے, یعنی ایران کی بادشاہ کے. اور فرمایا کہ وقت دور نہیں ہے, آج جب کہ ہمیں روٹی کھانے کو نہیں ملتی اور ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ خندق کھود رہے ہیں تاکہ دشمنوں سے ہم اپنی زندگی بچا سکیں, لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وقت زیادہ دور نہیں ہے اس دین کے قبول کرنے کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے دائرے کو اور اس کی وسعت کو اتنا عام کر دے گا کہ چند سال نہیں گزریں گے کہ یہ ساری بڑی بڑی حکومتیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں. یہ یمن کے محلات جو میں نے دیکھے, کسرا کے اور قیصر کے, یہ مجھے اس لیے دکھائے گئے ہیں کہ ان تینوں بڑی حکومتوں پر میری امت کا قبضہ ہوگا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب حاتم طائی کے بیٹے حضرت علی مسلمان ہوئے تو پہلے عیسائی تھے, ان کو حضور اپنے گھر لے کر گھر اپنے ساتھ گھر لائے, تشریف لائے تو سامنے بٹھایا, جو باتیں ہوئیں حضرت علی کہتے ہیں کہ ان باتوں میں سے ایک بات حضور نے مجھ سے یہ بھی فرمائی تھی کہ علی تم زندہ رہو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا, اور آج جب کہ راہ چلتے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں تم دیکھو گے یمن کے دارالخلافہ سے ایک بڑھیا ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن کر اور تنہا اونٹ پہ سوار ہو کر ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرے گی, لیکن راستے کو اس میں اس کو کوئی بری آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. کہا یہ انقلاب آئے گا اور آئے گا صرف اس دین کی برکت سے, لیکن افسوس ہے کہ تم جلدی کرتے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کے آئے تھے, ایک طرز زندگی لے کے آئے تھے جس میں صرف اللہ کی حاکمیت تھی اور کسی کی حاکمیت کا کوئی سوال نہیں تھا, جس میں اس کی حکومت اور حاکمیت تھی مسجد میں بھی, بازاروں میں بھی, منڈیوں میں بھی, حکومت کے ایوانوں میں بھی, عدالت کے کٹہروں میں بھی, کوئی جہاں جہاں اس کی زمین پھیلی ہوئی ہے اور جہاں جہاں کو زیرو رہتا ہے اور جہاں یہ دھرتی پانی دیتی ہے وہیں وہیں تک اس کی حکومت کا قائم کر دینا, اس کو کہتے ہیں اقامت دین. اور یہ وہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء سے بڑھ کر کیا, کہ باقی انبیاء نے اپنی اپنی حالت, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی شان کے مطابق, اپنی اپنی امت کی وسعت کے مطابق کام انجام دیا, لیکن حضور چونکہ قیامت تک کر یہ پیغمبر بن کے آئے تھے اور آپ کا دائرہ رسالت تمام زمین پر پھیلا ہوا تھا, بلکہ انسان بھی آپ کے دائرہ نبوت اور رسالت میں شامل تھے, اس لیے حضور نے جو کام انجام دیا ہے وہ ظاہر اس کی مثال پہلے تلاش کرنا بس ہے, وہ تلاش نہیں کی جا سکتی. تو حضور نے یہ کام کس طرح انجام دیا وہ ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن جو کام انجام دیا میں صرف اس کا تصور دینا چاہتا ہوں کہ کام کس طرح انجام دیا اور کیا انجام دیا, کہ جب تک مکے کی زندگی گزاری 13 سال تو مسلسل اس دعوت کی قیمت ادا کرتے رہے اور ساتھ یہ کام کرتے رہے کہ جن افراد کو آگے چل کر یہ ذمہ داریاں سنبھالنی تھی ان کو سیرت اور صورت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے اور زندگی کے ہر معاملے کو اٹھانے اور ذمہ داریوں کے تحمل کے اعتبار سے اتنا پختہ اور راسخ کر دیا ان 13 سالوں میں کہ کٹھاڑی میں ڈال کے اچھی طرح ان کو آزمایا, زندگی کی ہر تپش ان تک جب پہنچی, مارے سہی, تکلیفیں اٹھائیں, زندگی کا بوجھ اٹھایا, ہر غم سے جب گزر گئے وہ خیریت سے, تب ان میں وہ سیرت اور وہ کردار کی پختگی پیدا ہوئی کہ پھر زندگی کے جب بھی ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی تو کبھی تاریخ آج تک ان کے بارے میں یہ نہ کہہ سکی کہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں ان سے کبھی کوتاہی ہوئی. اور یہ نتیجہ تھا صرف اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا کو تعلیم ہی نہیں دی تھی, بلکہ اس تعلیم کو عام کرنے والے, اس علم کو عام کرنے والے, اس دعوت کو پھیلانے والے, اس طرز زندگی کو اپنانے والے اور پھر پوری زمین پر اس کو حاوی کر دینے والے ایسے افراد بھی تیار کر کے دکھائے تاکہ آئندہ چل کر اسلامی تحریکیں جب بھی کبھی اقامت دین کا کام کریں گی تو وہ صرف اس پیغام کو لے کر عام کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے جو افراد کام کیا کرتے ہیں وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں, اس طرح کے پختہ سیرت و کردار کے لوگ ہوں تو دین آتا ہے اور زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے, اور اگر ان کی زندگیوں میں, اپنی زندگیوں میں کمزوری ہوگی تو ظاہر ہے وہ دوسروں کی زندگیوں کو کیا دور کر سکیں گے. حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی مکان کی بنیادیں کمزور رہ جائیں تو اوپر چاہے لا کر آپ تاج محل کیوں نہ کھڑا کر دیں, کبھی نہ کبھی وہ بنیادیں اس کو لے کے بیٹھ جائیں گی. اس لیے زندگی کا کوئی نظام بھی برپا کرنا ہو, کوئی انقلاب برپا کرنا ہو, کوئی تعلیم عام کرنی ہو, کسی تعلیم پہ مبنی آپ کو معاشرہ بنانا چاہتے ہوں, اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جن افراد کے سپرد وہ کام کرنا ہے اور جن پر وہ انقلاب لانا ہے جن کے سہارے, یا جن پر ذمہ داریاں ڈالنی ہیں اس انقلاب کی, اگر وہ اس کے تحمل اور برداشت کی قوت نہیں رکھتے ہوں گے تو آپ کبھی اچھے نتائج کی فکر نہیں کر سکتے. اکبر مرحوم نے اس بات کو سمجھا اور بڑی پتے کی بات کہی. وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تم بھی وہ کام کرو, تو پھر تمہیں جو کام کرنا ہوگا اس کی ترتیب یہ ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. پہلے اپنے آپ کو خاک میں ملا, پھر آگ میں جلا اپنے آپ کو, جب اینٹ پختہ ہو جائے گی تب عمارت میں کام آئے گی. کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. کچی پلی اینٹیں اور کچرا مار اگر اکٹھا کر لیا جائے گا, وہ لوگ جو خود بد کردار ہوں گے یا جن کے کردار میں خود کمزوریاں ہوں گی, جو خود دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہوں گے, جن کی نگاہوں میں آخرت کی حکومت نہیں ہوگی, جو نہیں جانتے ہوں گے ایثار کیا ہے اور قربانی کس کو کہتے ہیں، جو نہیں جانتے کہ اصل میں آدمی کی منظر آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ اس دین کے احیاء کا اور اقامت دین کا کام نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا کام کیا، ایک تو یہ کہ جو اصل انقلاب تھا، جو اصل علم تھا اس انقلاب کا، جو اصل دعوت تھی اور جو اصل نظام زندگی تھا اور جو اصل طرز زندگی تھا، ان میں سے ایک ایک بات اللہ سے لے کر اور اس کو عملی پیمانے میں پورا اتار کر اور خود اس کو عمل کر کے دکھا کے پوری طرح انسانوں کے سامنے واضح کر دیا. اگر نماز کا حکم آیا تو پڑھ کے دکھائی، زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ ادا کر کے دکھائی، اگر زندگی کی بے ثباتی کا حکم آیا تو زندگی کو بے ثبات بنا کر اس کو ثابت کر کے دکھایا کہ زندگی سے بے مربتی اور زندگی سے بے رغبتی کس کو کہتے ہیں. اگر فقر کا حکم آیا تو حضور سب سے بڑے فقیر بن کے اٹھے. اگر آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے ایک مہینے کے روزے رکھے، آپ نے سارا سال روزے رکھے چند دنوں کو چھوڑ کر. لوگوں نے اگر ایک ایک دن کا روزہ رکھا تو حضور نے سو میں وسال رکھے، تین تین دن کے روزے مسلسل. لوگوں کو اگر پانچ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو خود آٹھ آٹھ نمازیں پڑھ کے دکھائیں. لوگوں پر جہاد کا حکم آیا تو خود ہمیشہ اگلی سامنے کھڑے ہو کر لڑتے رہے. تو کہنا یہ ہے کہ جو چیز بھی اور جس طرح کا نظام لوگوں کے سامنے متعارف کرایا گیا، عمل کے پورے کالم میں ڈھال کر اس کو دکھایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہے اصل میں وہ دعوت جو میں لے کے آیا. اور پھر اس دعوت کو لے کے جن لوگوں کو آگے بڑھنا تھا اور جس معاشرے میں وہ دعوت نافذ کرنی تھی، اس معاشرے کو پوری طرح منظم کر کے اور اس کے افراد تیار کر کے دکھایا مکے کی 13 سالہ زندگی میں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلے کہ وہ کس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے جو اس طرح کے انقلاب کو قبول کرتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اس کی قیمت ادا کی، مدینہ میں جا کر ایک ریاست بنائی، ایک حکومت بنائی، اس پورے دین کو پورے نظام کو لوگوں پر نافذ کر کے دکھایا. اور جب حضور اس دنیا سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت یہ پورا نظام زندگی جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، 12.5 لاکھ مربع میل علاقے یعنی جزیرہ عرب میں تمام و کمال نافذ ہو چکا تھا. اور اپنے پیچھے ایک وفاداروں کی، جانصاروں کی، دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دینے والوں کی اتنی بڑی فوج تیار کر کے چھوڑ کے جا رہے تھے کہ جن میں 25 سال میں پوری اس وقت کی معلوم دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. یعنی حضور اپنے پیچھے 12.5 لاکھ مربع میل کے کیا ایک کہنا چاہیے کہ بیس چھوڑ کے گئے، بیس، اور اس بیس کو بنیاد بنا کر جو بعد میں امت نے کام کیا. 25 سال کا عرصہ نہیں گزرا، نہ جانے کیسے لوگ حضور تیار کر کے چھوڑ گئے تھے کہ پھر جتنی معلوم دنیا تھی اس وقت، اس میں سے زیادہ تر دنیا پر اور زیادہ تر زمین پر اللہ کے ماننے والوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی صرف 25 سال کے عرصے. یہ تو تھا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ معاشرہ جس میں سوائے بے اطمینانی کے، جس میں سوائے خوف و خطر کے، جس میں سوائے خونریزی کے، جس میں سوائے بھوک اور افلاس کے اور کسی چیز کا ہمیں نشان نہیں ملتا، لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بلکہ حضور کی اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو بھوکا ننگا تھا، حضور کے جانے سے پہلے تک وہ معاشرہ خوشحال ہو گیا تھا. وہ معاشرہ جس میں ہمیشہ نفرت کے بیج اگتے تھے، اسی معاشرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آشتی اور محبت کا جنت بن کے رہ گیا. لوگ جو ایک دوسرے کی کبھی جان لیا کرتے تھے، اسی معاشرے میں ایک دو نہیں ہزار ہاں افراد ایسے تیار ہو گئے جو اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جنگ تبوک میں یا جنگ یرموک میں غالباً، جب ایک پانی پلانے والا زخمیوں کے پاس پہنچا اور اس نے قریب جا کے آواز سنی، العطش العطش، پیاس پیاس، کہ مجھے پانی پلاؤ، تو جو آدمی پانی مانگ رہا تھا، جو زخمی تڑپ رہا تھا، اس کے پاس گیا، پیالہ بھر کے اس کو منہ کے لگانے ہی والا تھا کہ پاس سے ایک اور زخمی نے کراہتے ہوئے آواز دی. اندازہ فرمائیے جو آج زخمی پہلے پانی مانگ رہا تھا اور جس پر جان کنی کا وقت تھا، جان کنی جب نزع ہوتی ہے کسی آدمی کی تو حضور کا ارشاد ہے کہ اس قدر پیاس بھڑکتی ہے کہ سارے اس کو سمندر بھی پلا دو تو پیاس نہیں بجھتی. اور جان کنی کے عالم میں جب وہ سنتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی پیاسا ہے اور پیالہ پانی کا اس کے منہ کے قریب ہے، لیکن وہ محض اس کی آواز سن کر اس طرح منہ ہلا دیتا ہے کہ پہلے جا کر اسے پلاؤ. وہ پلانے والا جب اس کے پاس پہنچتا ہے اور پیالہ اس کے منہ کو لگایا ہی چاہتا تھا کہ تیسرے کی آواز آتی، وہ بھی منہ سر پھیر دیتا کہ پہلے اس کے پاس جاؤ. جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے, پھر لوٹ کے آتا دوسرے کے پاس تو وہ واسطہ بھی حق ہو چکا ہوتا ہے, جب پہلے کے پاس آتا تو وہ بھی اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے. اندازہ فرمایا تین آدمیوں نے جان دے دی میں دوسرے آدمی کو پانی کا پیالہ دینے کے لیے. اور یہ افراد ہیں کس قوم کے جو دوسرے قوموں کے چشموں پر حوضوں پر قبضہ کرنا اور دوسروں کو پیاسا اور بھوکا مارنا اپنی یہ بات سے فخر سمجھا کرتے تھے. یہ حضور حیرت انگیز تبدیلیاں لائے ہیں اس معاشرے میں. وہ لوگ جو انتہائی خود غرض لوگ تھے اس قدر جانثار فداکار ایثار پیشہ ہو گئے کہ ان کو پتا چلتا تھا کہ میں تو کھا چکا ہوں کھانا یا میرے گھر میں کھانا موجود ہے لیکن دوسرا بھوکا ہے تو اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا کرتے تھے. انسانوں کی بات تو بہت بڑی بات ہے, ان کا حال تو یہ تھا کہ ایک صحابی کے غلام جو دور دراز باہر جنگل میں کسی باغ کی نگرانی کرتے تھے, ان کو ایک آدمی نے اس حال میں دیکھا کہ ان کا جب کھانا پہنچا تو کھانا ابھی شروع نہیں کیا تھا ایک کتا آ گیا. کھانے میں کیا تھا؟ تین روٹیاں. کتا کے سامنے کھڑا ہو گیا, سمجھ گیا کہ وہ بھوکا ہے, ایک روٹی سامنے اس کے پھینکی تو اس نے جلدی سے کھا کر پھر کھڑا ہو گیا انتظار میں کہ مجھے اور ملے گا. انہوں نے دوسری بھی پھینک دی, اس نے وہ بھی کھا لی تو پھر کھڑا ہو گیا انتظار میں, انہوں نے تیسری بھی پھینک دی. جب وہ تینوں کھا چکا تو اتفاق سے وہاں ایک آدمی پہنچ چکا تھا, اس نے جب یہ باجرا دیکھا تو اس غلام سے پوچھا کہ کیا تیرا کھانا اب دوبارہ بھی آئے گا؟ کہا نہیں. تو کہا کہ آپ بھوکے رہو گے؟ کہا ظاہر ہے بھوکے رہوں گا. تو کہا تم نے یہ سارا کھانا آخر اس کتے کو کیوں کھلا دیا؟ کہا یہ باغ جو ہے یہ بستی سے دور ہے, یہاں کتے آتے نہیں, اور وہ آ جائے تو اس کو یہاں سے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا, یہ لگتا ہے کتا کہیں دور سے آیا ہے, بستی کا کتا نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ اگر کھانا میں نے اس کو نہ دیا تو اس کو کھانا کہیں سے نہیں ملے گا, مجھے چلیے آج نہیں کل مل جائے گا. اور جب میں اس کو ایک ایک کر کے ڈالتا رہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ بہت زیادہ بھوکا ہے, تو میں نے سوچا چلیے میں نے تو رات کھانا کھایا تھا, میں نہیں بھی کھاؤں گا پھر گزارا ہو جائے گا, لیکن یہ نہ جانے کب سے بھوکا ہے, میں نے اپنے اوپر سے اسے ترجیح دی, خود میں بھوکا رہوں گا, اس کو میں نے کھانا کھلا دیا. یعنی اندازہ کرے ایسے لوگ تیار کیے گئے کہ وہ لوگ جو انتہائی خونخوار قسم کے لوگ تھے جو دوسروں کے خون پر پلتے تھے, لیکن یہ عجیب طرح کہ انہی میں سب سے تبدیلی آئی ہے ان لوگوں میں کہ اب اپنا کھانا دوسروں کو کھلاتے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کام کیا. وہ لوگ جو کبھی اپنے جزیرہ عرب سے باہروں میں جھانک کے نہیں دیکھا تھا, ان کو پتا ہی نہیں تھا باہر کی زندگی کیسی ہے, اپنے جزیرے میں سمٹتے رہتے تھے, وہیں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے, لیکن اب ان کا حال اور جانتے کچھ نہیں تھے بیچارے, علم کے نام تک سے واقف نہیں تھے. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں ان کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ کافور جو ہوتا ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور نمک بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے. جب انہیں پہلے پہل کافور کو دیکھا تو سمجھے یہ بھی نمک ہے, ان کو یہ بھی تمیز نہیں, بلکہ ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جب مدائن کی فتح مدائن فتح ہوا ہے اور یہ دارالخلافہ تھا ایرانیوں کا, اس میں مسلمانوں کی طرف سے ایک مقامی کمانڈر جو شامل تھے, یعنی ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ فن حرب کو سمجھتے تھے, یہ وجہ کہ فوج کے کسی حصے کی کمان ان کو دی گئی تھی, لیکن زندگی کے باقی معاملات میں اتنے سادہ تھے وہ کہ جب وہاں ان کو میدے کی روٹی اور دیسی گھی ملا تو گھی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے وہ اور بار بار اپنے کندھوں کو دیکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کندھوں کو کیا دیکھتے ہیں؟ تو کہا میں نے سن رکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر میدے کی روٹی گھی کے ساتھ کھائے تو فوراً موٹا ہو جاتا ہے. تو کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی موٹا ہوا ہوں کہ نہیں. یعنی اس قدر سادہ تھے وہ زندگی کے معاملات میں, لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں وہ اس قدر ہوشیار تھے کہ انہی کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زیر کمان فوج سے یہ کہا تھا کہ لوگوں جب تک میں تیسری تکبیر نہ کہہ دوں, سنت بھی یہی ہے اور صحابہ کی طریقہ بھی یہی تھا کہ جب وہ حملہ کرتے تھے حملہ کا جواب دینے لگتے تھے تو پہلے کمانڈر ایک تکبیر کہتا تھا وہ تیار ہو جاتے تھے, دوسری تکبیر کہتا تھا وہ اپنے نیزے سیدھے کر لیتے تھے, تیسری تکبیر کہتا تھا تو حملہ آور ہو جاتے تھے, اور تیسری تکبیر سے پہلے مسلمان کبھی اپنے صفوں سے باہر نہیں نکلتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ حضور نے تیسری تکبیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا. تو اس کمانڈر نے اپنی زیر کمان فوج سے یہ کہا تھا, اندازہ کریں اللہ کے معاملات کو کتنا جانتے تھے. کہنے لگے لوگوں جب تک میں تیسری تکبیر نہ کہوں چاہے میں کتنی دیر کے بعد کہوں, تم نہ دشمن کا حملہ روکنا اور نہ دشمن پر حملہ آور ہونا, اس لیے کہ تیسری تکبیر میں اس وقت کہوں گا جب میں دیکھ لوں گا کہ آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نازل ہو چکے, کہ فرشتوں کو اترتے ہوئے میں دیکھتا ہوں, جب میں انہیں دیکھوں گا تیسری تکبیر کہوں گا ورنہ نہیں کہوں. یعنی ایسے لوگ تیار کیے حضور نے جو زندگی کے معاملات میں چاہے کتنے سیدھے ہوں لیکن جہاں تک انسانیت کا معاملہ ہے ان سے بہتر انسان کبھی چشمے فلک نے نہ دیکھے تھے. کتنی فتح کی بات کہی ظفر علی خان نے, ہمیں وہ طنز کرتا ہوا کہتا ہے کہ اب مسلمان کہاں, اگلے زمانے والے گردن کیسر و کسرا کی جھکانے والے. بات یہ کیا تھی کہ نہ ایران سے نہ روما سے دبے, چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے, اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے خاک کو ایک سیر بنانے والے, اور پیشوائی کو نکل آئی خدائی ساری, گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتا پادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے, دوش پر بار امانت کا اٹھانے والے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ تھے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے, اور جہاں تک ان کے اخلاق کا عالم تھا, یہ بات کوئی بتانے کی نہیں, یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ انتہائی بدکار لوگ تھے اپنے دور کے, شرم و حیا ان کے قریب سے چھو کے نہیں گزرے تھے, کسی کی عزت اور عفت کبھی ان سے سلامتی جاتی تھی, حتیٰ کہ اپنی سوتیلی ماں تک سے نکاح کر لیتے تھے وہ لوگ باپ کے مرنے کے بعد, اس قدر واہیات لوگ, اور بیٹیوں کو زندہ در گور کرتے تھے. آپ نے چھوٹی موٹی کتابوں میں ساری باتیں پڑھی ہیں, لیکن اب یہ امر واقعہ ہے جس کا تاریخ انکار نہیں کر سکتی کہ حضور کی چند سال کی محنت کے بعد ان میں کوئی آدمی بدکار نہیں ملتا تھا. حضور کے پورے 10 سالہ حکومت میں, مدینہ طیبہ کی حکومت میں, صرف 2 واقعات ہوئے ہیں بدکاری کے, اور وہ جو واقعات ہوئے وہ بھی خود آ کر انہوں نے اقرار کیا اور آ کر کہا حضور ہمیں سنگسار کیجئے, اور انہیں میں سے ایک واقعہ پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں. یعنی ان سے گناہ ہو گیا اگر تو جب تک وہ پتھروں سے مار نہیں دیے گئے ان کو چین نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے. چوری کا اکا دکا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملتا. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ مسلمان حکومتوں میں لا اینڈ آرڈر کا ہے. اپنے ملک کو دیکھ لیجئے, کسی کا مال سلامت نہیں, کسی کی جان سلامت نہیں, کسی کی آبرو سلامت نہیں, اور جو لوگ اس تحفظ پر مامور ہیں پولیس اور انٹیلیجنس کے محکمے, وہ خود پلے بجے کے چور اور اچکے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی عورت پہنچ جائے تو اس کی عفت بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہی مسلمان معاشرہ تھا اس دور کا جو حضور نے پیدا کیا تھا, کہ جو پلے بجے کے بدکار اور عیار لوگ تھے, لیکن انہوں نے اس طرح صفائی ستھرائی اور طہارت اخلاق پیدا ہوئی ہے کہ آج ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. تو یہ جو پوری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, کہنا یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو حضور نے کام کیا تھا, اور اس کام کو اقامت دین کہتے تھے. اس کے بعد جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے پہلے سے حکم دے رکھا تھا, حضور بھی بار بار تاکید چھوڑ گئے, فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں تم سب سے بہتر امت بنائے گئے ہو, اس سے پہلے امتیں گزری ہیں, بنی اسرائیل کی امت, امت موسیٰ, امت عیسیٰ, امت ابراہیم, امت اسماعیل, امت آدم, پہلے کتنی امتیں گزری, لیکن تمہیں تمام امتوں میں سب سے بہتر امت کا شرف دیا گیا. کوئی امت خیر امت نہیں تھی, اور کوئی امت خاتم الامم نہیں, تم امتوں کی آخری امت ہو, تمہارا رسول آخری رسول ہے, تمہاری کتاب آخری کتاب ہے, تمہیں اللہ نے خاص شرف سے نوازا ہے. اور یہ شرف تمہیں کس بات کا دیا گیا ہے کہ پہلی امتوں میں جو کام ان کے نبی آ کر کیا کرتے تھے, اقامت دین کا کام, امر بالمعروف کا کام, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اقامت دین کا ایک ہی مفہوم ہے, کہ دین کے قائم کرنے کا کام, نیکی کے حکم دینے کا کام, برائی سے روکنے کا کام جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے, آج کے بعد تمہیں یہ کام خود کرنا ہوگا, اب کو نبی نہیں آئے گا. تو سب سے چھوٹا دائرہ گھر کا دائرہ ہے, اس سے بڑا دائرہ محلے کا ہے, اس سے بڑا دائرہ معاشرے کا ہے, اس سے پھر بڑا دائرہ حکومت کا ہے, کہا ہر دائرے میں جو بڑے لوگ ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں کہ کلکم راہن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اپنی بھیڑوں کا چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ حضور عمر کے ماں سے پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو اسلام کا نمونہ بنایا یا نہ بنایا، بھائی سے بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے ساری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے چودھری سے محلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ملک کے حکمران سے پوری حکومت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی ادارے کے سربراہ سے اس ادارے میں کام کرنے والے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے واقعتا شہادت حق کا فریضہ، اقامت دین کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، یہ واقعہ تم نے بلا کم و قاص ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیا ہوگا تو بچ جائیں گے، نہیں کیا ہوگا تو سب پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ یہی وہ ذمہ داری ہے اور یہی وہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آنکھیں بند فرمائیں دنیا سے تشریف لے گئے تو حیرت ہوتی ہے کہ حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ سوائے صوبہ حجاز کے اور سوائے طائف کی آبادی کے کوئی علاقہ ایسا نہیں رہ گیا تھا جہاں سے بغاوت کی خبریں نہیں آنے لگی، جہاں مانے ان زکات نے سر نہیں اٹھایا، یا جہاں جھوٹی نبوت کا کھڑاگ رچانے والوں نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ یمن، بحرین، عراق کا پہلا حصہ، نجد کا علاقہ، دور دراز کے علاقے، ہر جگہ ایک آگ سی پھیل گئی، اور وہ جو آج تک منافقین اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے تھے انہوں نے گھونگھٹ الٹ ڈالا اور ہر جگہ فتنوں پہ فتنے سر اٹھانے لگے، اور صحابہ حیران ہو کے رہ گئے کہ یا اللہ کریں کیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو بغاوت عام ہو گئی، اور کتنے لوگ تھے جن نے یہ کہہ کر زکات دینے سے انکار کر دیا کہ زکات تو ہم حضور کو دیتے تھے، ان کو کیوں دے، ابو بکر کو کیوں دے، یا مدینے کی حکومت کو کیوں دے۔ اور اس طرف تو اندر آگ اٹھ کھڑی ہوئی فتنوں کی شکل میں، اور باہر جب دیکھا ہرقل نے جو ملک شام کا حکمران تھا اور اس زمانے کا قیصر کہا جاتا تھا اور سب سے بڑی قوت تھا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس نے سوچا یہی وقت ہے چوڑ لگانے کا۔ چنانچہ وہ 400,000 فوج لے کر مسلمانوں کی فرحج سرحد کے پاس جنگ تبوک جہاں ہوئی تھی اس سے چند منظر پیچھے ہٹ کر اس نے آ کر پڑاؤ ڈال دیا، اور جہاں جنگ موتا لڑی گئی تھی اس کے پیچھے کچھ چند منظر پر وہاں اس نے کمک بھیج دی۔ اس نے سوچا کہ وقت ہے کہ مسلمانوں کی نوخیر جو مملکت ہے اس کو آج اگر ختم کر دیا جائے تو ہمیشہ کا کنٹا ختم ہو جائے۔ اب صدیق اکبر اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سارے فتنے ختم ہوں تو میں باہر فوج بھیجوں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ باہر فوج بھیجوں تو میں نے فتنوں کو برداشت کر لوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے ارادہ کیا اپنی تمام سٹینڈنگ آرمی کو باہر بھیجنے کا تو فاروق اعظم کو مہاجرین اور انصار نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے مخدوش ہو گئے، اس فوج کو ابھی باہر جانے سے روکیے۔ آپ نے کہا عمر تمہیں معلوم ہے کہ حضور اپنے مرض الموت میں، آخری بیماری میں، اس فوج کو جانے کا حکم دے چکے، اب جس فوج کو حضور نے جانے کا حکم دیا تھا تم چاہتے ہو ابو قحافہ کا بیٹا اسے روک لے، یعنی میں اس کو روک لوں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو چلیے پھر آپ ایسا کریں کہ حضور کی زندگی میں تو اور بات تھی، وہ ایک سایہ رحمت تھے ہم پر، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں تھی، اس لیے وہ جس کو بھی کمانڈر بنا کے بھیج دیتے فتح ہمارے قدم چومتی۔ حضور نے ایک 17 سالہ نوجوان یا 19 سالہ نوجوان حضرت اسامہ کو کمانڈر بنایا تھا، اب کیونکہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو آپ کسی معمر اور تجربہ کار آدمی کو کمانڈر بنا کے بھیجیے۔ اب تو صدیق اکبر کا پارا اور چڑھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، یعنی تو مرے، جس آدمی کو حضور نے کمانڈر بنایا ہے تو مجھے مشورہ دیتا ہے کہ میں اس کو معذور کر دوں؟ اب تو حضرت عمر بھی پریشان ہوئے، چلے گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر نمائندگی کرنے آئے، لوگ چین نہیں لینے دیتے تھے اور کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی، کہا خلیفہ رسول آپ کم از کم اتنی گزارش مانیں کہ اگر آپ نے باہر فوج بھیجنی ہے تو پھر کم از کم باقی فتنوں کو یکے بعد دیگرے آپ ان کا استحصال کریں, ان میں سے بہت سارے فتنوں کو برداشت کریں. مثلا مانے انہیں زکات جو ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں صرف زکات نہیں دیتے, آپ ان کو بھی برداشت کریں. جب فوج باہر سے آ جائے گی اور ختم نبوت کا جو منکر پیدا ہو گئے ہیں جب ہم ان سے بھی نبڑ لیں گے تو پھر ہم ان سے بھی نبڑ لیں گے, اس وقت تک کم از کم ان کو برداشت کریں. ورنہ اب یقین جانے یہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا. فوج باہر جا چکی ہے, جب مفسدین کو اور باغیوں کو اور مانعین زکات کو یہ پتا چلے گا کہ مدینہ خالی ہو گیا ہے, ہمیں ڈر ہے وہ حضور کے ازواج مطہرات تک سے گستاخی کریں گے اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اندازہ کریں حالات کی سنگینی کا. لیکن میں تو ہمیشہ ابو بکر کو بارگاہ رسالت کا مجذوب کہا کرتا, یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ہم مرتبہ کوئی آدمی نہیں ہے اس امت. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن یہ ایک ابو بکر تھے کہ جب تک انہیں امت کو صحیح بنیادوں پر کھڑا نہیں کر دیا ان کو چین نہیں آیا. کہا اس امت کو باقی رکھنے میں, اس کو زندگی دینے میں, اسلام کو دوبارہ اپنی بنیادوں پر کھڑا کرنے میں اور اس کو وہی تابناکی دینے میں جو حضور کی زندگی میں تھی, یہ تنہا اگرچہ باقی صحابہ ساتھ تھے لیکن حقیقت میں یہ کارنامہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس لیے صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر پیغمبر نہیں ہے لیکن انہوں نے کام پیغمبروں جیسا کیا. چنانچہ جب ان کو بار بار یہ بات کہی گئی کہ آپ کچھ برداشت فرمائیں, مانعین زکات کو برداشت کریں کچھ عرصے تک, تو حدیث میں آتا ہے کہ تل ملا کے اٹھے غصے میں آ کر اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کے کھینچی. کہا عمر میں یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو بھیڑیے اٹھا کے لے جائیں, لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد عربی کا ایک جملہ کہا کہ آیون کا سب دینوں میں آنا ہے کہ کیا دین میں کمی کی جائے. دین کے پانچ ارکان چھوڑ کے گئے تھے حضور, ان کا ایک رکن نماز ہے, دوسرا رکن زکات ہے. کہا ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن لوگ توڑ ڈالیں اور رکن کم کر دیں اور دین میں کمی کر دی جائے اور ابو بکر زندہ رہے. کہا یہ نہیں ہو سکتا, حضور جو دین میرے حوالے کر کے گئے تھے اور ہم اس کے امین بنائے گئے تھے اور ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں اس دین کی اقامت کرنی ہے, اس میں کمی پیدا ہو جائے تو اس کو پورا کرنا ہے, اس میں ٹیڑھ ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنا ہے. کہا میری ذمہ داری اس پورے کے پورے دین کی حفاظت کرنا ہے. آج ایک ستون گرا ہے زکات, کل کو نماز جائے گی, پرسوں روزہ جائے گا, ترسوں حج جائے گا, پھر آہستہ آہستہ باقی دین کے باری آئے گی تو دین کا بچے گا کیا. کہا میں جان دے دوں گا, بیٹیاں دے ڈالوں گا, تمہیں ذبح کروا دوں گا, لیکن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے دیتا. میرے بھائیو یہ ہے وہ اقامت دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھا کر جو فریضہ انجام دیا تھا, اور وہی پتھر صحابہ نے حضور کی زندگی کے بعد کھائے, زخم کھائے, 400 اپنے ساتھی شہید کروائے, نہ جانے دوسری جنگوں میں کتنے ہزارہ لوگ مارے گئے, وہ ایک ایک آدمی مارا گیا جس کے پائے کا جس کے برابر کا پوری قیامت تک کبھی کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے لوگ کیوں اس راستے میں کام آئے کہ یہی وہ ذمہ داری تھی جو انبیاء کے حوالے کی گئی تھی, اور یہی وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے حوالے ہے. اب یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے, اب ہم اسے کہاں تک انجام دیتے ہیں یہ آپ کو بھی سوچنا ہوگا اور مجھے بھی. لیکن اس بات کو نہ بھولیے کہ صدیق اکبر پریشان تھے اس بات سے کہ زکات نہیں رہی. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ نمازیں باقی ہیں, زکات, روزہ, حج, حلال, حرام, اخلاقیات, شرم و حیا, کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ ابو بکر اور حضور کے ساتھی تو ایک بات پر پریشان ہو جائیں اور زندگی اپنے اوپر حرام کر لیں جب تک اس کو پورا نہ کر لیں, ہمارا ہاضمہ کتنا زبردست ہے کہ پورا دین تباہ و برباد ہو گیا, ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی, ہماری تو کبھی ایک وقت کی روٹی نہیں چھوٹی. یہاں کرائے بڑھ جائیں بسوں کے تو نوجوان ہاتھوں میں پتھر لے کر باہر نکل آتے ہیں, جہاں تاجروں پر ٹیکس لگ جائے تو تاجر جیلیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسمبلیوں میں تنخواہیں کم ملیں تو مخالف موافق سب جمع ہو جائیں اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، لیکن اتنا یتیم ہو گیا ہے یہ دین اور اتنا بےکس اور بے بس ہو گیا یہ دین کہ مسلمان کہلانے والے اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس دین کے لیے پتھر اٹھانے والا، اس دین کے لیے بھیک مانگنے والا، اس دین کے لیے آواز اٹھانے والا، اس دین کے لیے پسینہ بہانے والا اور اس دین کے لیے زخم کھانے والا، مجھے نہیں معلوم کب اس امت میں کوئی فرد ہے یا نہیں۔ اقبال بیچارے نے شاید یہی اسی حوالے سے کہا تھا کہ قافلہ حسین میں ایک، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ حسین بھی تو اسی خاطر مرے تھے نا، اور کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ وہ کہتے تھے کہ سارا دین باقی ہے لیکن سیاست کو گندا کیا جا رہا، بس اتنی سی بات، باقی دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن محض ایک شعبہ جو دین کا گندا کیا جا رہا تھا اور اس میں گھبرے ہو رہے تھے، حضرت امام اس کو برداشت نہ کر سکے، اپنی نہیں بچوں تک کی جان دے ڈالی۔ تو اس وقت تو یزید ایک تھا، تو گھر گھر یزید پیدا ہو گئے، ساری حکومت یزیدوں سے بھری ہوئی ہے، عدالتیں یزیدوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی بیچارہ اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ بس آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا ہے، آج میری آخری تقریر تھی، کہ ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوری دوری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، کہ ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوری دوری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اور خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، ہم کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جس کو اقامت دین کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کو سمجھ سکیں اور پھر اپنے حصے کا کام بھی کر سکیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔